أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ظهور إمام زمانه کے لیے صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، پروردگار ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان مصیبتوں کا اور عزاداریوں کا تمام مومنین کو بہترین اجر نصیب فرمائے، اور ان عزاداریوں کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. آج الحمدللہ کافی آزاد مجلس ہیں، کیونکہ جب لوگ تھوڑے ہوں تو گفتگو کرنا بھی آسان ہے اور مجھے آزادی سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا. جب زیادہ ہوں تو اس صورت میں انسان کو کافی لوگوں کو خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ زور لگانے کی. مجھے بہت ہی آہستگی کے ساتھ آپ کو بات پہنچا سکتا ہوں، جو میرا خود اپنا بہترین پسندیدہ طریقہ کار ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں آپ حضرات. بہت سے خطبہ کے لیے ظاہر سی بات ہے زیادہ مجمع کا ہونا جو ہے ان کے لیے ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن میں معمولا نہیں سمجھتا ہوں جتنا مجمع کم ہو اتنا انسان گفتگو آسانی سے کر سکتا ہے اور اتنا اپنی بات کو پیغام کو پہنچانا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ میں مدرس ہوں، خطیب نہیں ہوں، اور درس دینے کو ترجیح دیتا ہوں. امید ہے آپ حضرات بھی تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہاں ہیں تو توجہ کے ساتھ میرے درس کو سنیں گے، اور پروردگار ہم سب کو ان تمام ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. جس موضوع کو میں شروع سے لے کر آپ حضرات خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پروردگار کی توفیق تھی کہ اس موضوع سے متعلق پہلی مرتبہ اس کی کلیات سے متعلق، اسلام ناب اور خالص اسلام سے متعلق، اس کی کلیات سے متعلق گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور بہت سے امور سے متعلق ابھی تک گفتگو ہو چکی ہے، بعض کا خلاصہ صرف چند جملوں میں عرض کرتا ہوں اور کچھ خلاصہ کل عرض کروں گا۔ یہ عرض کیا تھا کہ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے، اور جب تک اسلام کو جامعیت کے ساتھ نہ دیکھا جائے اس وقت تک اسلام سمجھ میں آنے والی شے نہیں ہے۔ دوسری شے جو عرض کی تھی وہ یہ کہ اسلام ایک نظام ہے، اور جب تک اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے اس وقت تک اسلام حقیقتاً سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ حقیقت اسلام میں ایک نظام ہے، حقیقت اسلام کچھ اعمال کا مجموعہ نہیں ہے، کچھ عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، کچھ اخلاق کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک نظام ہے، اور اس کو جب تک نظام کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے اس وقت تک اسلام صحیح طریقے سے کسی کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اور اسلام سے صحیح استفادہ نہیں کیا جا سکے گا، یا اسلام کا وہ اصلی رخ جو اسلام کی حقیقت ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ اسلام ایک نظام ہے تو نظام کے لیے ایک ہدف معین ہوتا ہے، اور اس ہدف کے ساتھ ساتھ اس کا رستہ معین ہوتا ہے، اور ہدف اور رستے دونوں کو مشخص کرنے کے لیے، اور ایک ہدف جو مشخص ہدف ہے، ایک معین ہدف ہے، اس ہدف کی طرف مسلسل لے کر چلنے کے لیے، اور اس ہدف کے اس رستے کو ہمیشہ اس رستے پہ باقی رکھنے کے لیے، اور لوگوں کو انحراف سے بچانے کے لیے ولایت اور امامت کی ضرورت ہے، راہبری کی ضرورت ہے، کہ بغیر راہبری کے ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے اہداف کو حاصل کر سکے۔ لہٰذا عرض کیا تھا کہ تین وہ امور کے جو ایک کسی بھی نظام کے قیام کے لیے ضروری ہیں، وہ ہدف کا معین ہونا ہے، رستے کا معین ہونا ہے، اور راہبر کا وجود ہے۔ اور اس یہ عرض کیا تھا کہ راہبر کا وجود اور امامت کا وجود اور ولایت کا وجود پہلے دونوں عناصر سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ ہدف کو بھی مشخص کرتا ہے اور اس کے علاوہ رستے کو بھی معین کرتا ہے۔ اس سے پہلے جن امور سے متعلق گفتگو کی تھی وہ اسلام ناب کے مقابلے میں جتنے بھی تصورات پائے جاتے ہیں، یعنی جن کو ہم مقابل سمجھ سکتے ہیں یا متضاد سمجھ سکتے ہیں خالص اسلام کے، ایک وہ جو اسلام کے جو لوگوں کا من مانی کا اسلام، یا بعض سو کال دانشوروں کا اسلام، ان لوگوں کا اسلام کے جنہوں نے اسلام میں بہت سی چیزوں کو مخلوط کر لیا، من گھڑت اسلام کہہ سکتے ہیں، خود اپنے افکار کا مجموعہ اسلام۔ اسلام لوگوں کے افکار سے وجود میں نہیں آتا ہے، اگر اسلام لوگوں کے افکار کا نتیجہ ہوتا تو ہزاروں قسم کے اسلام اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ اسلام اس ذات کا نازل کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لیکن یہ لوگوں کے افکار کا نتیجہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور ان کی تحقیق کسی نتیجے پہنچ گئے ہیں، یہ تو وہ منفرد قسم کی باتیں جو کبھی کسی نے نہ کہی ہوں۔ بعض اوقات مثلا بعض خطبہ بھی کہتے ہیں آج میں ایسی بات کہنے والا ہوں جو کبھی کسی نے نہیں کہی ہے، نہ پہلے کسی نے کہی ہے نہ بعد میں کسی نے کہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاملاً خواہشات کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بات نہیں آنے والی ہے، نہ اس کے رسول نے یہ بات کی ہے، نہ آئمہ علیہ السلام نے بات کی ہے، تو بالآخر یہ کہاں سے آ گئی، میں آج ایسی بات کہنے والوں کی کبھی کسی نے نہیں کی ہے۔ تو ایسی مرض بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، یہ صرف خطبہ کو نہیں، بہت سے لوگوں کو یہ مرض ہوتی ہے کہ وہ ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جو کبھی کسی نے نہ کی ہو، بالکل ایک انوکھی قسم کی بات انہوں نے معاشرے میں پھیلا دی، جس سے ایک معاشرے میں فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور لوگوں میں انحرافات پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی افکار یا گروہ جتنے وجود میں آئے ہیں اور جتنے سکول وجود میں آئے ہیں، سکول آف تھاٹ جتنے وجود میں آئے ہیں، وہ انہی بعض سو کالڈ دانشوروں کی اپنی افکار کا نتیجہ ہے، اپنی تخلیق ہے ان کی. بعض اوقات دین کو ہم اللہ سے لیتے ہیں کہ جو خالص دین ہے، بعض اوقات ہم اپنے افکار میں پروان چڑھاتے ہیں. جیسے توحید کے متعلق تصور، ایک توحید ہے کہ جو الہی تصور توحید ہے، کہ جو خالص توحید کا تصور ہے. ایک توحید ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ذہن میں، اسی طرح مثلا خدا کے متعلق وجود، وجود خدا سے متعلق تصور، وجود خدا سے متعلق ایک وقت وہ تصور حقیقی تصور ہے، ایک وقت ہمارے ذہن کی تخلیق ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو کسی انسان کے ذہن کی تخلیق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. خدا وہ ہے کہ جو انسان کی اس ذہن میں اور انسان کی فکر میں نہ سمو سکتا ہو. اگر وہ تخلیق ذہن انسانی ہوگا تو وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہو سکتا ہے. خالق ہونے کے لیے اس کو ان اذہان انسانی سے بالاتر ہونا چاہیے. جہاں پہ فکر انسانی نہ پہنچ سکتی ہو اس کو ذات پروردگار کہا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ذہن میں خالق تصور کیے اور اس کے لیے تصور پیش کیا، تو اس سے انحرافات پیدا ہوئے. بعض اوقات صفات خدا میں کچھ تصورات دیے گئے، بعض اوقات انبیاء کے متعلق مختلف تصورات دیے گئے، بعض اوقات آئمہ علیہ السلام کے لیے، رہبری کے لیے، ولایت کے لیے مختلف قسم کے تصورات. کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ولایت کا کچھ ایسا تصور دیا جاتا ہے کہ ایک محدود طبقہ اس تعریف میں شامل ہوتا ہے، باقی ساری دنیا اس تعریف سے خارج ہو جاتی ہے، اور وہ ولائی طبقہ یا مولائی طبقہ یا جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک زمانے کے امام کا ظہور نہ ہو ہمیں خاموشی سے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا کوئی فریضہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ ایسی انتظار کہ جو افیون کی طرح ہو، یہ ایسی انتظار کہ جو انسانوں کو ایسے نشے میں ڈال دے. سپیکر کے ساتھ کوئی پریشانی ہے؟ صلوات پڑھنے والا پھر بھی سلوات پڑھنے آپ
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل. یہ امید ہے. تو ایسا تصور کہ جس سے جو انسانوں کے لیے مواد مقدر بن جائے، ایک نشہ آور شے ہو جائے کہ وہ چند اعمال کرتے رہیں اور اس کے علاوہ اپنی کوئی ذمہ داری نہ سمجھیں، نہ معاشرے کی تبدیلی کے لیے کوشش کرنا ہے. ہم جیسا بھی فساد جتنا بڑھتا چلا جائے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیفیت، یہ جو فکر تھی، یہ لوگوں کے ذہنوں کی تخلیق ہے. اسلام حقیقی میں، خالص اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے. خالص اسلام نے اپنے اصولوں کو مکمل طور پر بیان کیا ہے اور اس کو انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا، اپنی زندگی میں انبیاء نے اس پہ عمل کیا ہے، اور آئمہ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں جدوجہد کی ہے، مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے. یہ جہد مسلسل ہے جو ہم تک پہنچی ہے. کسی امام سے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی امام نے اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت برتی ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے. ہر امام چاہے جن حالات میں بھی رہے، ایک لمحے کے لیے بھی جامع اسلامی سے یا اجتماعی امور سے غافل نہیں رہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ابھی موقع نہیں ہے کسی قیام کا، یعنی قیام اجتماعی کا موقع نہیں ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اجتماعی امور سے دور رہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے. بس یہ تصور غلط تھا. دوسرا جو غلط تصور جس سے متعلق گفتگو کی تھی وہ طاغوتی اسلام ہے، مغربی تصور ہے، امریکی تصور ہے، جس کو ایجنسیاں وجود دیتی ہیں، جس کو تھنک ٹینک وجود دیتے ہیں، جنہوں نے جب اسلام کی کامیابی کو اور اس کی ترقی کو دیکھا کہ اسلام بہت جلدی انسانوں پہ چھا رہا ہے، اور یہ اسلام کے جو انسانوں کے اذہان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، یونیورسٹیوں کو، دانشگاہوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، تو وہاں سے انہوں نے اس کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ اس کے متعلق منصوبہ بندی کی جائے کہ کس طرح اس سیلاب کو روکا جا سکتا ہے. جیسے کبھی پانی جب فلڈ کی شکل میں آتا ہے تو حکومتیں بند بناتی ہیں، اس کے اطراف میں بند بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ پھیلنے نہ پائے، مختلف اطراف مختلف جگہوں پہ نہ پہنچ جائے. اسلام بھی ایک پانی کے ایک طغیانی کے ساتھ سمندر کی طرح، ایک سمندر کی طرح اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور اس کے اطراف میں مغربی لوگ مختلف افکار اس کے اطراف میں بند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو کیسے روکا جا سکے، کیسے مہار کیا جا سکے. لیکن اسلام خود اپنی سرحدیں معین کرتا ہے. اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ جو خود اپنی سرحدیں معین کرتا ہے، اور اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ جو اپنی طغیانی کے ساتھ ہر قسم کے کچرے کو، ہر قسم کی غلاظت کو باہر اٹھا پھینکتا ہے. جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں نا کہ سمندر سے جب مچھلیاں مر جاتی ہیں تو مری ہوئی مچھلیوں کو سمندر خود اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، وہ اندر ہی رہ سکتی ہیں. جتنی بھی لکڑیاں، جتنا کچرا جو اندر جمع ہوتا ہے، سمندر اپنے بہاؤ کے ساتھ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. اسلام بھی کچھ ایسا نظام ہے. اسلام ایک سمندر کی مانند ہے. جتنی بھی گندی مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں، مرنے کے بعد ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. لہذا اسلام میں اگر آج اس نقطے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں لوگوں کی خدمات کے لیے ان کا قد نہیں ماپا جاتا ہے، ان کی گزشتہ تاریخ کو نہیں ماپا جاتا ہے، ان کے باپ دادا کو نہیں دیکھا جاتا ہے. اسلام ناب میں انسانوں کی موجودہ حقیقت حال کو دیکھا جاتا ہے، فعلی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو تصور ہے پیدرم سلطان بودھ، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک کا باپ تو سلطان ہو لیکن بیٹا غلام ہو، اس کی فکر غلامانہ فکر ہو، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. اسلام حقیقت فعلی کو دیکھنا چاہتا ہے، موجودہ زمانے کو دیکھنا چاہتا ہے. اسلام میں اگر کسی شے کی ویلیو ہے تو اس کی ویلیو موجودہ خدمات کی ہے. خوب ایک آدمی پیغمبر کے ساتھ رہا، مدتیں اس نے پیغمبر کے ساتھ گزاری، تو اس کی تاریخ کو نہیں دیکھا جائے گا. جس شے کو دیکھا جائے گا وہ یہ کہ آیا زندگی کے آخری لمحے تک وہ اپنے ان اصولوں پہ قائم رہا یا نہیں رہا ہے. اگر باقی رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا دیکھیں انہوں نے کتنی خدمات انجام، کتنی مسجدیں بنائی تھیں، کتنے امام بارگاہ تعمیر کیے انہوں نے. نہیں، امام بارگاہوں کو تعمیر کرنا مہم نہیں ہے. مہم یہ ہے کہ آج کہاں پہ ہیں، آج آیا دین اسلام کے لیے آج بھی سپورٹر ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، آج قیام کی حالت میں یا نہیں ہیں. لہذا آپ نے دیکھا کہ اس انقلاب کے بہاؤ میں بہت سے لوگ، ابتدا میں بڑی بڑی شخصیات تھیں، لیکن اس اسلامی انقلاب کے بہاؤ نے ان کو اپنے اندر بہایا نہیں بلکہ اٹھا کے باہر پھینکا. چونکہ یا گندی مچھلیاں تھیں یا مری ہوئی مچھلیاں تھیں. ایک مردار کا سمندر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مردار تھوڑی دیر کے لیے تو سمندر میں رہتا ہے، لیکن سمندر اس کو اپنے اندر بند کر کے ایک مشک بنا کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ گزشتہ تاریخ آپ کی ہوگی، بڑی بڑے لوگوں کی تاریخیں تھیں، ماضی میں بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے گئے، انہوں نے اپنی تاریخ کو ثبت کیا، لیکن بعد میں ان کا کردار بدل گیا۔ جو ہی کردار بدلا تو وہاں سے ان کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ ہر انسان کی اگر حیثیت کو دیکھنا چاہیں تو اس کی موجودہ حیثیت کو دیکھنی ضرورت ہے، آج کیسا ہے، کل کیسا تھا، خب وہ ممکن ہے ہسٹری لکھنے کے لیے کافی ہو، وہ کتابوں میں لکھنے کے لیے کافی ہو، لیکن اس کے آج کے کردار کو دیکھا جائے گا، اس کا حضور، اس کا عمل، اس کا تسلسل اگر نہ پایا جاتا ہو تو اس صورت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اداروں میں، بعض اوقات ٹرسٹوں میں، مینجمنٹ میں، معاشرے میں مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں فلاں آدمی کی بڑی خدمات ہیں، جی ہوں گی خدمات، خدمات کا ہونا یہ احسان اللہ پہ بھی نہیں ہے، دین پہ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر خدمت کرتے ہیں تو نہ تو اللہ پہ احسان کرتے ہیں، نہ رسول پہ احسان کرتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار پہ احسان کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو میراث سمجھ لیتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں میں نے اتنے لاکھ دیے تھے کسی زمانے میں، کسی زمانے میں اتنے لاکھ دیے تھے، اب یہ ادارہ میرے نام ہونا چاہیے۔ نہیں، کسی کے نام نہیں ہوتا ہے ادارہ، دین کسی کے نام نہیں ہوتا ہے، اسلام کسی کے نام نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسلام کسی کے نام ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کے نام ہوتا، اگر اسلام کسی کے نام ہوتا تو ختمی مرتبت کا اسلام ہوتا، اس کا نام محمدن ہوتا، اس کا نام اسلام نہ ہوتا۔ لوگوں نے کرسچینٹی رکھا، جوڈائزم رکھا، لیکن اسلام نے محمدن نہیں رکھا ہے۔ پوری زندگی اسلام کی خدمت کرنے کے بعد، ہر قسم کی اذیتیں اٹھانے کے بعد، سارا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد، اپنی تمام اولاد کو قربان کرنے کے بعد، اپنی زندگی کو نثار کرنے کے بعد بھی یہ اسلام پیغمبر کا اسلام نہیں بنا ہے، یہ اسلام اللہ کا نظام ہے، یہ اس کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہے۔ بس یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اسلام کو چند ہزار ڈالر سے خرید لے، یا کچھ عرصہ خدمت کرنے سے خرید لے، اور وہ اس کو سرمایہ سمجھنے لگے، وہ یہ سمجھے یہ میرا دین ہے، یہ میرا ادارہ ہے، یہ میری ٹرسٹ ہے۔ یا فرض کریں کوئی عالم چند سال خدمت کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اب میں اس کا سرمایہ دار ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ نہیں، کوئی بھی مالک نہیں ہے، کسی کی اونرشپ نہیں ہے، ہر ایک کی اونرشپ اس کی موجودہ خدمت کی وجہ سے ہے۔ اگر آج خدمت گزار ہے اور اسی خلوص کے ساتھ جس کے ساتھ پہلے خدمت کر رہا تھا، اگر اسی خلوص کے ساتھ انہی اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی کاربند ہے تو اس صورت میں اس کی ویلیو ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسلام حاضر زمانے کو دیکھنا چاہتا ہے، موجودہ زمانے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، لہذا امام خمینی اس سلسلے میں سب سے محتاط ہستی، ایک سب سے زیادہ احتیاط کرنے والی ہستی، مراجع میں سے، مجتہدین میں سے، جس نے سب سے زیادہ احتیاط برتی ہے اس مسئلے میں، شاید ہی کوئی مرجع اس حد تک محتاط رہا۔ اپنی وصیت میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی تک اپنے اس گزشتہ زمانے میں حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے بعد جس کو جو ٹائٹل دیا ہے، دیکھیے کتنی احتیاط ہے، جس کو جو ٹائٹل دیا ہے اس کا یہ ٹائٹل صرف اس زمانے کے لیے ہے جب تک وہ صحیح خدمت کر رہا تھا. جب وہ رستے سے ہٹ گیا سارے ٹائٹل ختم. فرماتے ہیں آج کے زمانے میں اگر وہ اپنے رستے سے ہٹ گیا ہو تو میں وہ سارے ٹائٹل واپس لیتا ہوں، اس کے ساتھ ان ٹائٹلز کا کوئی تعلق نہیں. بس جتنے ٹائٹلز ہیں، عالم ہونا، سربراہ ہونا، خطیب ہونا، فقیہ ہونا، مرجع ہونا، مجتہد ہونا، ممبر ہونا پارلیمنٹ کا، یہ سارے ٹائٹل ہیں. یہ ٹائٹل اسی وقت اچھے لگتے ہیں کہ جب انسان موجودہ زمانے میں اپنے اس رستے پہ کاربند ہو. یہی تو وجہ ہے کہ خوب سید الشہداء نے جب لوگوں کا انتخاب کرنا شروع کیا تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ انتخاب کیا، ہر ایک کا انتخاب نہیں کیا، ہر ایک کو کہا بھی نہیں، دعوت نہیں دی، بعض لوگوں کو دعوت نہیں دی. اب دیکھ لیں مثلا محمد حنفیہ کو دعوت نہیں دی. کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حضرت نے ان کو کہا ہو کہ آپ میرے ساتھ چلیں، نہیں کہا ہے. عبداللہ ابن جعفر تیار کو نہیں کہا ہے، ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا ہے. بعض لوگوں کو روک دیا ہے آپ میرے ساتھ نہیں چلیں. بعض لوگ رستے میں آ کر خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، حضرت کہتے مجھے ضرورت نہیں. بعض لوگ خود جا کے بلاتے تھے. یہ افراد کا انتخاب بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، آسان نہیں، جس کو کہتے ہیں فرد شناسی. یہ فرد شناسی جو ہے یہ خود ایک علم ہے. بعض اوقات انسان یہ علم رکھتا ہے، بعض اوقات یہ علم نہیں رکھتا ہے. اور اگر کوئی یہ علم رکھتا ہو تو یہ بہت بڑا علم ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. امام خمینی بہت سے امور میں بالخصوص افراد کے متعلق بہت محتاط شخصیت ہے، اور یہ سرمایہ انہوں نے اہل بیت اطہار سے لیا ہے. بعض اوقات بعض لوگ اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے تھے کہ تم مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، کہ نہیں آپ میں قابلیت نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو شاگرد ہی بنا سکتے. قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم نے بیان کیا حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ. حضرت موسیٰ اول العزم نبی ہیں، عظیم شخصیت ہے. میں نعوذ باللہ کسی توہین کا قصد نہیں رکھتا ہوں، وہ بہت عظیم شخصیت ہے، ایک اول العزم پیامبر. لیکن ولی خدا کی بارگاہ میں، زمانے کے ولی خدا کی بارگاہ میں جب آئے تو ولی خدا نے کہہ دیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. معذرت، یعنی اپنے الفاظ میں کہوں معذرت، آپ کو میں اپنے ساتھ نہیں لے کے چل سکتا ہوں. انک لن تستطع معی صبرا، تحقیق کے ساتھ کہا ہے انک، شورلی آپ، تحقیق آپ، لن تستطع، آپ میں استطاعت نہیں ہے، معی صبرا، میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکتے. اگر کسی کو ولایت دے دی جائے، اگر کسی کو امامت دے دی جائے، رہبری دے دی جائے، نظام کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ اول العزم انبیاء کو بھی ٹھکرا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے آپ نہیں چل سکتے، آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ اول العزم پیغمبر ضرور ہیں لیکن مقام ولایت میں ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے. پھر اصرار کیا، خوب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، کہا آپ ذرا امتحان تو کر کے دیکھیں، آزمائیں تو صحیح، تھوڑی دیر تو موقع دے دیں. کہا چلیں ٹھیک ہے، خوب چلنے لگے. ایک مرحلے سے گزرے، حضرت موسیٰ نے سوال اٹھایا، میں پوچھتا ہوں آخر حضرت موسیٰ نے غلطی کیا کی تھی؟ سوال اٹھانا کوئی غلطی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا بھائی ہم تو اپنی کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تو پوچھ رہے ہیں، پوچھنا مگر غلطی ہے جی، بعض وقت غلطی ہے، ہر چیز پوچھنا جائز نہیں ہے، ہر شے کا سوال کرنا جائز نہیں ہے، خدا نے اجازت نہیں دی کہ ہر شے کے متعلق پوچھا جائے، بعض اوقات یہ ہم فریڈم چونکہ امریکہ میں آ گئے ہیں سو وی فیل دیٹ وی آر فری، وی کین آسک اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ وٹ لائک وی لائک، اٹس اے فری کنٹری، جی کنٹری فری ہے لیکن ہم فری نہیں ہیں، ہم نظام کے قائل ہیں، نظام میں ہر شے کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا ہے، نظام کے لیے بعض امور محدود حدود ہیں، ان حدود میں سوال کیا جا سکتا ہے، ان حدود سے آگے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے. نظام میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر جبرائیل کہتے ہیں اس سے آگے میں اگر بڑھوں تو میرے پر بھی جل جائیں گے، نظام میں ہی کیفیت. ایک مرتبہ سوال کیا، کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ میں یہ استطاعت نہیں، کہا اچھا چلیں ابھی اس کے بعد نہیں کروں گا، پھر دوبارہ چلیں ٹھیک ہے، پھر چلتے چلتے پھر دوبارہ پھر سوال اٹھایا، کہا موسیٰ میں نے تو کہا تھا آپ میں یہ استطاعت نہیں پائی جاتی، کہا بہت معذرت اب اس کے بعد نہیں ہوگا، اس کے بعد نہیں ہونے والا، بس اگر اس کے بعد ہو تو آپ بالکل مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی تین شرطیں ہوتی ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی تین شرطیں ہمیشہ ایسے تھیں، حضرت موسیٰ کے زمانے بھی حضرت موسیٰ نے تین مرتبہ آزمایا، جب تین مرتبہ آزما چکے تو اس کے بعد کہا کہ ہادا فراقم بینی و بینک، یہاں سے ہمارا آپ سے تعلق ختم ہو گیا. اللہ اکبر، عجیب بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی نظام کے مقابلے میں قد علم کرے تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے ہادا فراقم بینی و بینک، اب اس کے بعد آپ سے ہماری جدائی ہے، ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہر آدمی مگر نظام کے ساتھ چل سکتا ہے، مگر ہر آدمی کے لیے آسان ہے اجتماع میں اجتماعی نظام کو باقی رکھنا. کیا ہر آدمی میں یہ حوصلہ اور صبر پایا جاتا ہے کہ وہ ولایت کے ساتھ قدم بقدم چلتا رہے؟ نہیں، ہر آدمی یہ حوصلہ نہیں پایا جاتا ہے، بعض لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں بعض میں نہیں. انسانوں کو اپنے حوصلے کو آزمانے کی ضرورت ہے. کیا مجھ میں یہ حوصلہ پایا جاتا ہے کہ میں ساتھ چل سکوں گا؟ یہ ساتھ چلنا بہت مشکل ہے عزیزوں. اس ساتھ چلنے کے لیے صبر خضر کی ضرورت ہے، صبر علوی کی ضرورت ہے، صبر حسنی کی ضرورت ہے، صبر حسینی کی ضرورت ہے. اس کے لیے ابو الفضل العباس کا کردار چاہیے. کیسا عظیم کردار ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا اور ابو الفضل العباس کو جا. یہ پیغمبر اکرم کے جانشین کا علم بردار ہے، اس کا مقام بڑھ گیا ہے. کوئی تاریخ کوئی مقتل یہ بتائے، اگرچہ بعض اوقات بعض خطبہ جسارت کرتے ہیں ابو الفضل العباس الوار کا، بعض لوگ جسارت کرتے ہیں، بتا سمانا جو مقام ابو الفضل العباس کو کم کر دیتا ہے. کوئی مقتل یہ بتائے کہ کہیں پہ سوال اٹھایا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے نہیں پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے تو اب بہرحال جن سے سنا ہے ان کے متعلق ذرا جانیں کون لوگ ہیں. میں نے نہیں پڑھا ہے کسی بھی موقع پہ مختلف قسم کے فیصلے ہوئے، ہر فیصلے کو امپلیمنٹ کیا گیا، کہا گیا ایسے ہوگا، کہا حاضر ہے آپ کی خدمت میں یا مولا یا سیدی. مقام فداکاری یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھائی نہیں کہا ہے، مقام ولایت ہے یہ یہ مقام امامت ہے، یہ مقام تسلیم ہے، یہ مقام رضا ہے. یہاں سوال تھوڑے کیے جاتے ہیں، یہاں پر تسلیم ہوا جاتا ہے. اسلام ناب میں تسلیم کا بہت زیادہ مقام ہے. جہاں ولایت کی وہ عظمت ہے، وہاں پر تسلیم کی عظمت ہے. جب ولی تسلیم کر لیا جائے تو اس کے سامنے تسلیم ہو جائے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیں، تسلیم محض بی بی، تسلیم محض. کیسی تسلیم ہے؟ کہا گیا گھر چھوڑ دینا. مگر ہو سکتا ہے کہ زینب یہ کہے آپ مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہیں، میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں، اپنی فیملی کو چھوڑ دوں، اپنے اقربا کو چھوڑ دوں، ہر شے کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل نکلوں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. کسی مقام پر کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بی بی نے سوال کیا. ایک مقام پر شب عاشور کو صرف اتنا ملتا ہے، کیا آپ نے آزما لیا اپنے صحابہ کو؟ یہ آزمائش کے متعلق پوچھا، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو. اگرچہ وہ رشتہ جو بہن اور بھائی کے درمیان موجود تھا، وہ محبت جو دونوں بہن اور بھائی کے درمیان موجود تھی، وہ کمال کی محبت تھی. اور یہ محبت بھی بہن اور بھائی ہونے کے ناطے سے نہیں ہے، یہ محبت عصمت اور طہارت کی محبت ہے، یہ محبت کمالات کی محبت ہے. زینب تالیے تل و عصمت ہے. علماء فرماتے ہیں تالیے تل و عصمت، یعنی جو عصمت کے ہم سنگ اور ہم رنگ نظر آتی، معصومین کے زمرے میں جا کر کھڑی. اگرچہ فہرست معصومین میں نہیں ہے، لیکن تالی تل و عصمت کیوں؟ اس لیے کہ زینب اسارا ہے انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا. بعض علماء نے جب تعریف کی ہے، علامہ مقانی لکھتے ہیں کہ اسارۃ النبوۃ تل محمدیہ والشجاعت العلویہ والسخاوت الحسنیہ والصبر الحسینیہ. زینب اسارا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا. یہ شجاعت علوی بھی رکھتی ہے. اگر اس کی شجاعت علوی کو دیکھنا چاہے تو کوفہ میں دیکھے، بازار کوفہ میں، کہ جب بازار کوفہ میں ایک مرتبہ لوگوں کو شور مچاتے ہوئے، تبل بجاتے ہوئے دیکھا، خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا، تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے پورے بازار کو یہ کہہ کر اسکتو یبن الطلقاء، خاموش اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں. جب یہ کہا تو ایک مرتبہ پورا سناٹا چھا گیا. علی کی بیٹی نے ولایت اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ خیبر شکن کی بیٹی ہے، پورے کوفہ کو اپنے قبضے میں لے لیا. راویوں نے لکھا ہے حتیٰ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بھی خاموش ہوئیں، ہر نفس خاموش ہو گیا. یہ ہے ولایت کا اثر، یہ ہے اس عصمت کا اثر، یہ ان کرامات کا اثر ہے. زینب با کرامت ہستی کا نام ہے، با عظمت ہستی کا نام ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات زینب کے روزے پہ سر کے بل چل کر جانے کے لیے تیار ہیں. یہ جو مقام زیارت ہے، میں گزشتہ عرصے میں ایران میں جب سید الشہداء کے لیے زری بن رہی تھی، آپ کو پتا ہوگا گزشتہ کچھ عرصے پہلے جمہوری اسلامی نے سید الشہداء کے لیے زری بنائی، اس سے پہلے بعض دوسری کمیونٹیز نے زریاں بنائی تھیں، لیکن اس دفعہ جمہوری اسلامی میں زری بنائی اور اس کو تقدیم کیا گیا کربلا میں، اور بہت ہی آداب کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ اور آنر کے ساتھ اس کو جا کے نصب کیا گیا۔ جب یہ زری مکمل ہو گئی، مقام زیارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب یہ زری مکمل ہو گئی تو آیت اللہ العظمیٰ جوادی یاملی حافظہ اللہ سے آ کر پوچھا، جو لوگ بنانے والے تھے انہوں نے آ کر پوچھا، آغا آپ زری دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ یہ حرم کی زیارت نہیں ہے، یہ قبر کی زیارت نہیں ہے، کہا آپ آئیں گے زری دیکھنے کے لیے؟ تو آغا نے جواب اس میں کہا، با سر می آیا، میں سر کے بل چل کر آؤں گا، پاؤں کے بل نہیں۔ کہا مقام اور عظمت سید الشہداء، یہ زری وہاں نصب ہونے جا رہی ہے کہ جہاں پر 1400 سال پہلے میرے مولا نے بارگاہ خدا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، یہ برکت سید الشہداء پہ نصب ہونے جا رہی، میں کیوں دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا، میں تو سر کے بل چل کے آؤں گا۔ عزیزو، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہر آن فرشتوں کا نزول رہتا ہے۔ کربلا عجیب جگہ ہے، مرقد زینب عجیب جگہ ہے، مراقد آئمہ علیہ السلام عجیب مقام ہے۔ شاید بہت سے لوگ سیر و تفریح کی نیت سے جاتے ہوں، لیکن اس مقام پر اس کو عرش الہی سمجھ کے جایا جائے، یہ مقامات عرش الہی ہیں، یہاں پہ لطف و کرم الہی نازل ہوتا ہے، یہاں پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے، یہ نزول رحمت الہی کا مقام ہے۔ یہاں پر آج بھی جبرائیل آتے ہیں، یہاں آج میکائیل آتے ہیں۔ مقام سید الشہداء کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب فرشتوں کا نزول نہ ہو رہا ہو، ایک تانتا بدا رہتا ہے فرشتوں کا، ایک صف آتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے، دوسرے آ جاتے ہیں، اور یہ تکرار ہو کے نہیں آتے ہیں، ہر آن نئے فرشتے خلق ہوتے ہیں اس مقام پہ آنے کے لیے، اس مقام کی زیارت کے لیے۔ عزیزو، یہ زینب بڑی با کرامت ہستی کا نام ہے کہ اس نے اس طرح تسلیم کر دیا اپنے آپ کو ولایت کے سامنے، کچھ ایسا تسلیم کر دیا کہ مدافع ولایت بن گئی۔ کیسی مدافع ولایت عزیزوں، کہ سید الشہداء نے اپنے بعد امامت کی حفاظت کے لیے زینب کو منسوب کر دیا۔ یہ معمولی بات ہے کیا؟ یہ کیا معمولی بات ہے کہ زینب اس مقام پہ پہنچ جائے کہ زمانے کا امام یہ کہے کہ اے میری بہن زینب، امام کی حفاظت کرنا، مقام امامت کی حفاظت کرنا بڑی ذمہ داری نصب کر دی گئی تھی۔ زینب فقط اسلام کا دفاع نہیں کر رہی ہے، امامت کا دفاع کر رہی ہے، قیادت کا دفاع کر رہی ہے، ولایت کا دفاع کر رہی ہے. زینب نے فقط کربلا کے پیغام کو نہیں پہنچایا، بلکہ کربلا کے پیغام کی بقا کی ضمانت دی ہے زینب نے. یہ زینب کچھ عجیب زینب ہے. اس زینب کا بڑا مقام ہے عزیزو، اس زینب کا کچھ ایسا مقام ہے کہ امیر المؤمنین نے اس زینب کی کچھ عجیب تکریم کی ہے. میں نے دن کو یہ عرض کیا تھا کہ جب زینب کو امیر المؤمنین کوفہ ملانا چاہ رہے تھے تو میرے مولا نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو بیٹوں کو بھیجا، اور بھیجتے ہوئے یہ کہا، اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، جب مدینہ سے میری بیٹی کو لانا چاہو تو میری بیٹی کے لیے مخصوص اماری بنانا، اور پھر میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں اپنی بہن زینب کی اماری کے اطراف میں اماریاں رکھنا تاکہ کسی کی میری بیٹی کی اماری پہ نظر کسی کو پتا نہ چلے میری بیٹی زینب کی اماری کون سی اماری ہے. اس کی اماری کو اماریوں کے اندر گم کر دینا تاکہ کسی کی نگاہ اس کے پردے پہ بھی نہ پڑے. اور پھر کوفہ میں آنے سے پہلے ایک مرتبہ منادی کروائی کوفہ کے لوگوں میں، کہا اے کوفہ کے لوگوں، آج کوفہ کو بند کر دو. علماء نے کہا ہے کہ پکھیاں بھی پر نہیں مارتی تھی کوفہ میں، ہر شے کو بند کر دیا گیا. کہا لوگ چھتوں پہ نہ آئے، گلی کوچوں میں نہ آئے. کچھ ایسا اسکورٹ دیا کہ میری بیٹی کوفے میں داخل ہونا چاہتی ہے، اسے کچھ اس عزت سے کوفے میں وارد کیا جائے. لے میں کہتا ہوں میرے مولا یا امیر المؤمنین، شاید آپ اپنے علم امامت سے جانتے تھے کل یہی کوفہ ہوگا جس میں میری بیٹی داخل ہوگی. عزیزو آئیے مصیبت 11 کو عرض کرتا ہوں. 11 محرم کی مصیبت، 11 محرم کی مصیبت عجیب مصیبت ہے. بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے 10 محرم کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی، لیکن اگر کوئی 11 محرم کی مصیبت کو جاننا چاہتا ہے تو اسے سید سجاد سے پوچھنا چاہیے، اسے جا کے دل زینب سے پوچھنا چاہیے، اسے جا کے سکینہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. 11 محرم یہ نیچے، 11 محرم کیسا دن تھا؟ بعض علماء نے 12 محرم کے متعلق لکھا ہے، بعض نے 11 کے متعلق لکھا ہے کہ 11 محرم کو اسیر بنا لیے گئے، زیور پہنا دیے گئے. میں نے کہا ہے زیور عزیزو، لیکن جو مقتل نے لکھا ہے سید ساجدین کو توق پہنا دیے گئے، زنجیر پہنا دیے گئے. آج کے بعد سید سجاد ایک قیدی کی طرح چلتے تھے، اس بیمار کے لیے چلنا محال ہو گیا، جو جب چلتا تھا تو گر پڑتا تھا. توک اس طرح سے پہنائے گئے تھے، ایسے پاؤں میں کڑیاں پہنائی گئی تھی، میرے مولا تھوڑی دیر کے لیے چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر بے پلانے اونٹ تیار کیے گئے. عزیزو وہ بیبیاں جب مدینہ سے چلنا چاہتی تھی تو ابا عبداللہ الحسین نے مخصوص اماریاں بنائی. مخصوص اماریاں بنانے کے بعد میرے مولا نے حضرت عباس سے کہہ دیا، عباس ایک ایک بیبی کو ہاتھ پکڑ کے اونٹ پہ سوار کرو. لیکن آج ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں، آج رسیاں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں, اور کس طرح سے آج بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا. کون آیا ہوگا جس نے آ کر کہا ہوگا, ایک مرتبہ زینب کا رخ مڑ گیا ہوگا میدان کربلا کی طرف, ایک مرتبہ کہا ہوگا میرے بھیا عباس اٹھو تو صحیح, مجھے اونٹ پہ سوار ہونا ہے, کوئی تو باقی نہیں رہ گیا. عزیز, جب اونٹوں پہ سوار کر لیا گیا تو یہاں شمر لعین کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس کاروان کو مقتل کے قریب سے گزارا جائے. یا بعض علماء نے لکھا ہے لاش مظلوم کربلا کو لا کے رکھ دیا گیا اور حکم دیا گیا کاروان کو اس کے قریب سے گزارا جائے. عزیز, جب یہ کاروان اس مقام پہ پہنچا ہے نا, تو ایک مرتبہ بی بی کی آواز آئی, سید سجاد تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. پورا کاروان رک گیا. بی بی نے ایک مرتبہ نگاہ کرنا شروع کی. جب بی بی نے ایک مرتبہ نگاہ کی اپنے بھائی کی لاش پہ, تو تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے زینب اونٹ پہ سنبھل نہیں سکی. زینب اونٹ سے نیچے گری, ایک مرتبہ گر کر بی بی چلتی چلتی آ گئی اپنے بھائی کی لاش پہ. جب بی بی اونٹ سے گری ہے نا, تو سید سجاد نے بھی اپنے آپ کو گرا دیا, سکینہ نے بھی اپنے آپ کو گرا دیا, ساری بیبیاں چلتی ہوئی آ گئی اپنے عزیز کی لاش پہ, مظلوم کربلا کی لاش پہ. لیکن عزیزو, زینب نے کچھ عجیب کام کیا. بی بی جب قریب آئیں تو قریب آ کے بیٹھ گئی. اپنے بھائی کے قریب بیٹھ کے بی بی نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں بلند کیا. بلند کر کے بی بی یہ فرماتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. پھر یہاں قصے کربلا والے لکھتے ہیں, پھر بی بی کا ایک مرتبہ رخ مڑ گیا مدینہ کی طرف. مدینہ کی طرف مڑ کر کے اپنے نانا سے مخاطب ہو کر کہا وا محمد آہو, وا جدہ ہو, وا رسول اللہ, ہادہ حسین مرمل بالدماء, اے میرے نانا رسول اللہ, اے جسے اپنے دوش پہ اٹھا کر پھرتے تھے, یہ آپ کے حسین کربلا کی سرزمین. اے عزیزو, پھر بی بی نے ایک اور خطاب کیا, پھر ایک مرتبہ رخ مڑ گیا اپنی مادر گرامی کی طرف, کہا میری اما جان, اے زہرا آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے, اے مدینہ کی سختیاں اور تھی, مدینہ کی مصیبتیں اور تھی, آپ کا پہلو تو زخمی ہوا, لیکن آئیے میری ماں, اے مادر گرامی ذرا دیکھیے تو صحیح, کربلا میں میرا حسین ہے, بغیر کفن کے چھوڑ جا رہی ہوں. پھر ایک اور خطاب کیا, پھر بی بی نے ایک مرتبہ کوفہ کی طرف, نجف کی طرف رخ کر کے اپنے مولا, اپنے بابا امیر المومنین سے خطاب کیا, اے وا بتا ہو, وا امیر المومنین, او میرے بابا آ تو صحیح, خیبر کو فتح کرنا آسان ہے لیکن کربلا کو فتح کرنا مشکل ہے, اے میرے بابا خندق کو فتح کرنا آسان ہے, اے بدر کو فتح کرنا آسان ہے, لیکن بھائی کی لاش کو اے کربلا کی سرزمین پہ بغیر سر کے چھوڑ دینا, بغیر غسل و کفن کے چھوڑ دینا, اے بڑا مشکل ہے. اے یہ زینب کی مظلومیت ہے عزیزو, یہ زینب کی مصیبت ہے عزیزو, اے نہ جانے کیسے برداشت کیا, اے کربلا سے نکلنا کتنا مشکل ہو گیا, اے کربلا سے ودا کرنا کتنا مشکل ہو گیا, اے لیکن عزیزو, اے کچھ ایسا عجیب عمل ہوا. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ آگے بڑھی, جب زینب ہٹی نا تو سکینہ آگے بڑھی, سکینہ نے بابا کی لاش کے قریب بیٹھ کر بینڈ کرنا شروع کیے, کبھی بابا کے گلے پہ بوسے دینا شروع کیے, اے بابا کے گلے پہ بوسے دیتی جا رہی ہے کہ اتنے میں شمر لعین نے کہا, اے سجاد ذرا جلدی کرو, اے نہ جانے کیسے کہا ہوگا, میں تو نہیں بیان کر سکتا ہوں, اے سید سجاد کو کیسے کہا کہ سید سجاد نے اپنی بہن سے کہہ دیا, اے میری بہن سکینہ اے جلدی سے اٹھو, اے مجھے اب تازیانے مار دے. اے عزادارو جب سارے اٹھ گئے نا تو اب سید سجاد کی حالت کو دیکھیے. یہاں مقتل نے لکھا ایک مرتبہ سید سجاد نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کیا اپنے بابا کی لاش کی طرف, دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. پھر میرے مولا وہاں سے رخ نہیں موڑ رہے, جب گزشتہ دیکھ رہے تھے کئی دیر تک دیکھنا شروع کیا تو عزیزو ایک مرتبہ اے میری آقا زادی زینب کی نظر پڑی, اے زین العابدین اے میرے بھتیجے کیا ہو گیا تجھے, اے کیوں ساکت ہو گیا ہے, آخر تو دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کیا کہا, اے میری پھپھی اماں اے کیا کربلا کی سرزمین کو چھوڑ دوں, اے میرے بابا کی لاش ہے, اے میں بڑا بیٹا ہوں. اے آئیے عزیزو ذرا سوچو تو سہی, اگر کسی کا باپ پڑا ہوا ہو اسے غسل نہ دیا گیا ہو, اے کفن نہ دیا گیا ہو, اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اے سید سجاد کہتے ہیں میں مرنے والا ہوں میری پھپھی اماں, اے لیکن زینب قریب آ گئی, آ کر کہا میرے بھتیجے آپ کربلا کو چھوڑ دیتے ہیں, چلو ابھی کوفہ کی طرف چلتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام, اللهم ارزقنا شفاعة الحسين, اللهم اشف صدر الحسين بظهور الحجة, اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه ماتم حسين. Saying.